باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه. باب نہیں رخ کیا جاتا یا رخ نہیں کرنا چاہیے اپنا چہرہ نہیں کرنا چاہیے القبلہ تو قبلے کی طرف بغائط رفع حاجت کرتے ہوئے قضاء حاجت کرتے ہوئے بڑا پیشاب کرتے ہوئے او بولن یا چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے یعنی بڑا یا چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ نہ کرنا قبلے کی طرف چہرہ نہ کرنا قبلے کی طرف منہ نہ کرنا الا سوائے عند البنائے تعمیر شدہ کسی چیز کے پاس جدار دیوار کی طرف اور نحوے یا اس جیسی کوئی چیز یعنی دیوار ہو مکان ہو اور اس جیسی کوئی چیز ہو تو پھر تو جائز ہے ورنہ قبلے کی طرف پیشاب کرتے ہوئے رخ نہیں کرنا چاہیے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اجتہاد ہے استنباط ہے یہ ان کا تفقہ ہے فقہ الحدیث. اس بارے میں مختلف روایات مروی ہیں. بعض روایتوں میں پیشاب کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف قبلے کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اور پیٹ کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے. بعض روایتوں میں پیٹ پھیرنے کا جواز ملتا ہے حالت پیشاب میں اور بعض روایتوں میں رخ کرنے کا بھی جواز ملتا ہے اور صحابہ اکرام کے آثار بھی اس مسئلے میں مختلف ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان ساری روایات میں یہ تطبیق دی ہے. اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس میں یہ تطبیق راجح ہے یا کوئی اور بھی تطبیق دی جا سکتی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا آدم ہمیں یہ حدیث آدم نے سنائی تھی آدم بن ابی ایاس ایک بہت بڑے محدث تھے امام بخاری کے استادوں میں سے انہوں نے یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ دوسرے شاگردوں کو سنائی تھی. قال آدم نے کہا تھا حدثنا ابن ابی ذئب ہمیں یہ حدیث ابن ابی ذئب نے سنائی. یہ مدینہ کے رہنے والے بہت بڑے امام تھے جن کا نام تھا محمد اور ان کے باپ کا والد کا نام تھا عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن ابی ذئب. ان کے دادا کی کنیت تھی ابو ذئب تو ابو ذئب کنیت کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے تو ان کو بھی ان کے دادا کی طرف نسبت کر کے ابن ابی ذئب کہا جاتا ہے. یہ مدینہ کے امام مالک کی طرح بڑے اماموں میں سے تھے. ان کا ایک قول بعض اسماء الرجال کتابوں میں امام مالک کے بارے میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. تو یہ فرماتے ہیں ابن ابی ذئب قال حدثنا الزہری ہمیں یہ حدیث زہری نے سنائی. امام ابن شہاب الزہری مدینہ کے رہنے والے بہت بڑے امام تھے, اور ہم بار بار ان کی توثیق, ان کا علمی مقام, اہل سنت کا جلیل القدر امام ہونا بیان کر چکے اپنے دروس میں, اور اسی طرح ہمارے ماہنامہ رسالے الحدیث میں بھی زہری کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہوا ہے جو عنقریب انشاءاللہ شائع ہوگا. امام ابن شہاب الزہری سمجھ لیں کہ یہ محنہ ہے, محنہ آزمائش ہے. جتنے بھی آل بدعت ہیں, جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں, وہ سارے امام زہری کو برا کہتے ہیں, ان سے بغض رکھتے ہیں. اور ان میں سے ایک بڑا منکر حدیث تمنا عمادی جو کہ مر گیا, اس نے بھی بڑی جرح کر رکھی ہے. لیکن یہ ساری جرح جو منکرین حدیث امام زہری کے خلاف کرتے ہیں, یہ وہ خود بناتے ہیں. حدیث اور اسماء و رجال کتابوں میں یہ جرح لکھی ہوئی نہیں ہوتی. ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں جمع کرتے ہیں, ضعیف اور مردود کسے اکٹھے کرتے ہیں, عبارتوں کے ترجمے میں تحریف کرتے ہیں, اور اگر کسی جگہ کوئی عبارت غلط مل جائے نا تو اس پر تو یہ خوشیاں مناتے ہیں, بغلے بجاتے ہیں. اور یہ طریقہ سارے مبتدعین کا ہے. اسی میں سے دو جو ہے نا قصے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حدیث کے ایک بڑے امام تھے جن کا نام تھا وزاح, واو ضاد الف اور ہا حلوے والی جیم کے ساتھ جو ہوتی ہے بغیر نقطے کے, ان کا نام تھا وزاح, کنیہ تھی ابو عوانہ. ابو عوانہ جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں اور امام بخاری اور امام مسلم کے استادوں کے استاد تھے, ان کے بارے میں ایک محدث نے غالباً سلام بن مسکین نے یا پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, وہ مذاق کرنے والا محدث تھا, اس نے مذاق میں کہا کہ وزاح ذالک العبد, وہ تم اس وزاح کا ذکر کرتے ہو جو غلام ہے, وہ غلاموں میں سے تھا یا اس کا باپ غلاموں میں سے تھا, تو انہیں آزاد کیا گیا تھا, آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے. اب یہ تہذیب و تعظیم جو حافظ ابن حجر کی کتاب ہے جس میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں, یہ جو مطبوع نسخہ ہے نا یہ غلطیوں سے بھرا ہوا نسخہ ہے. اللہ کرے کوئی صحیح العقیدہ عالم, کوئی سلفی عالم جو عرب ممالک میں رہتے ہیں, وہ کسی کو اللہ توفیق دے تو اس کتاب کا قلمی نسخہ زاریہ سے لے کر اصل کتاب جو ہے تحقیق کے ساتھ شائع کر دیں. تو تہذیب و تعظیم میں یہ چھپ گیا کہ یہ وزاع واو ضاد الف اور عین. اب عربی زبان میں وزاح اور وزاع دونوں میں بڑا فرق ہے. وزاح کہتے ہیں کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرنے والا, اس کی توضیح اس کو واضح کرنے والا, بہترین یعنی زبان والا. اور وزاع کہتے ہیں, آواز آ رہی, وزاع کہتے ہیں حدیثیں بنانے والا, حدیثیں گڑنے والا. اب آ گیا ایک بدعتی, اس کا نام تھا زائد بن حسن الکوسری. یہ کوسری جو تھا زائد الکوسری, یہ ترکی کی خلافت عثمانیہ کے دور میں تھا, وہ امام ابو عوانہ پر جرح کرنا چاہتا تھا, تو اس نے تہذیب و تعظیم نکالی اس میں لکھا ہوا پایا کہ یہ وضاعی، تو وکیل نے لکھا دیکھو جی یہ تو وضاعی، یہ جھوٹا راوی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا راوی جھوٹا راوی، اس نے حملہ کر دیا. اس پر بغلیں بجانے لگا، خوش ہو گیا، اور اس نے تانیب الخطیب میں جو کہ محدث خطیب بغدادی کے خلاف کتاب لکھی ہے اس میں یہ بات کی. اس کا بہترین جواب شیخ عبد الرحمن میری جنم عالمی نے دیا ہے، اور یہ کتاب کوسری کی رسوائے زمانہ کتاب تانیب پاکستان میں دیوبندیوں نے، عبد القدوس قارن ایک جاہل قسم کا دیوبندی ہے جس کو عربی بھی نہیں آتی، اس نے اس کا ترجمہ کر کے، غلط ترجمہ کر کے شائع کر دیا. اسی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ خالد بن عبداللہ القصری جو کہ عراق کا امیر تھا، گورنر تھا، اس نے عید الاضحیٰ کے دن کہا کہ لوگوں آج قربانی کا دن ہے، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج تم اپنی قربانیاں کرو، آج میں قربانی کروں گا جعد کی. یہ جعد جو ہے جعد بن درہم، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی کلام نہیں کیا تھا، اور اللہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. پھر اس نے اس کو جعد کو قتل کیا جیسا کہ یہ روایت مروی ہے. تو اس روایت کا ترجمہ کرتے ہوئے عبد القدوس قارن کہتا ہے کہ خالد بن عبداللہ اس نے جعد بن درہم کی طرف سے بکری ذبح کی تھی، قربانی ذبح کی تھی. ترجمہ اس نے اس کا بدلا دیا. ہم پوچھتے کیا اس کے وہ چچا کا لڑکا تھا، ماموں کا لڑکا تھا، کیا تھا اس کی طرف سے وہ قربانی کرتا تھا اتنا جائز. تو خیر کوسری نے تہذیب و تعذیب کی عبارت سے استدلال کیا، حالانکہ یہ عبارت حافظ ابن حجر نے جس کتاب سے نقل کی ہے وہ کتاب بھی چھپی ہوئی دنیا میں موجود ہے، تاریخ بغداد، تاریخ بغداد میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ زا کا وضاح ہا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، عین کے ساتھ نہیں لکھا ہوا، ہا کے ساتھ. تاریخ بغداد میں یہ قول صحیح طور پر لکھا ہوا ہے جس میں ابو وانا پر کوئی جرا نہیں ہے، غلام ہونا تو کوئی جرا نہیں، کوئی غلام ہے کوئی آزاد ہے یہ کوئی جرا نہیں ہے. بڑے بڑے غلاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت بخشی ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، غلام تھے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ غلام زادے تھے، اور بھی کتنے غلام تھے. اسی طرح تہذیب و تعذیب میں حافظ ابن حجر نے ایک عبارت لکھی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام زہری کی عروہ بن زبیر سے محدثین کا اتفاق ہے کہ ملاقات ثابت نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زہری کی عروہ سے ملاقات ثابت نہیں. اب یہ تہذیب و تعذیب میں لکھا ہوا، تہذیب و تعذیب میں اس جگہ تھوڑی سی جگہ خالی بھی ہے، سپیس ہے وہاں پر. یہ عبارت غلط عبارت ہے. اصل جس کتاب سے حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حبیب ابن ابی ثابت نے عروہ سے کچھ نہیں سنا، محدثین کا اتفاق ہے. حبیب کا نام تہذیب و تعذیب سے گر گیا، تو ایک بدعتی ایک بریلوی آیا، اس نے علمی محاسبہ کے نام سے کتاب لکھی جو کہ وہ مکتبہ اسلامیہ کی طرف سے کتاب 144 مکتبہ اسلامیہ کی طرف سے جو کتاب چھپی تھی جعلی جز کی کہانی، اس کا جواب دیا. یہ کتاب کیا ہے؟ گالی نامہ ہے. اس نے بریلیوں کے مخالفین کو منکرین شان مصطفیٰ اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگائے. تو اس نے اپنی اس کتاب علمی محاسبہ میں یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ امام زہری کی عروہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، حالانکہ یہ کائنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے. اس کی بات صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں، کبھی کہتے ہیں زہری سمیت عروہ میں نے عروہ سے سنا، کبھی کہتے ہیں حدثنی عروہ مجھے عروہ نے یہ حدیث بیان کی، کبھی کہتے ہیں اخبرنی عروہ مجھے عروہ نے خبر دی. تو زہری تو کہتے ہیں میں نے عروہ سے سنا ہے اور یہ کہ تاریخ سنا. امام زہری فرماتے ہیں کہ میری چار دریاؤں سے ملاقات ہوئی، چار علم کے سمندروں سے ملاقات ہوئی جن میں ایک امام عروہ تھے. اسی طرح امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے جب عروہ حدیث کو بیان کرتے تھے، پھر وہ عمرہ بنت عبد الرحمن وہ حدیث بیان کرتی تھی، تو میں دیکھتا تھا کہ عروہ جو ہے یہ سمندر ہے. تو بہرحال یہ کتابوں میں غلطیاں جو ہیں نا، اس سے منکرین حدیث وہ بڑا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر حدیث کے بنیادی راوی پر حملہ کرتے ہیں اور عجیب و غریب مسئلے نکالتے ہیں. تو اس میں آپ تمام بھائیوں کو اس بارے میں پورا جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے ذہن طور پر. زوری پر اگر کوئی حملہ کر رہا ہے نا، بس سمجھے منکر حدیث. عن عطا ابن یزید اللیسی، زوری نے یہ حدیث عطا بن یزید اللیسی سے بیان کی جو بڑے ثقہ امام تھے. عن ابی ایوب الانصاری، وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے. یہ ابو ایوب انصاری، ان کا نام خالد تھا، غالباً خالد بن زید. یہ مدینہ کے رہنے والے بڑے جلیل القدر صحابی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کے گھر میں ٹھہرے تھے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا احدکم الغائطہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کے لیے، غائط بڑا پیشاب کر رہے ہو کہتے ہیں، بڑے پیشاب کے لیے جائے، فلا یستقبل القبلۃ، تو وہ قبلے کی طرف اپنا چہرہ نہ کرے، قبلہ رخ نہ ہو، ولا یولہا ظہرہ، اور نہ اپنی پیٹ کو قبلے کی طرف پھیرے، نہ تو اس کا چہرہ ہونا چاہیے نہ اس کی پیٹ ہونی چاہیے. شرقو او غربو، یا تو مشرق کی طرف منہ پھیر دو یا مغرب کی طرف منہ پھیر دو. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمائی. ابو ایوب انصاری مدینہ کے صحابی تھے. مدینہ میں مشرق کی طرف اگر آپ پیشاب کریں گے رخ کر کے یا مغرب کی طرف، تو سامنے قبلہ نہیں آئے گا نہ پیٹ پر آئے گا، کیونکہ قبلہ تو شمال کی طرف ہے. اب جو دوسرے مقام ہیں، مثلا ہمارا جو مقام ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ قبلہ کی طرف ہم نے رخ نہیں کرنا، پیٹ بھی نہیں کرنی. ولیکن شملوا وجنبوا، اب ہم شمال کی طرف رخ کریں گے یا جنوب کی طرف، ہمارے لیے شرقو غربو نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کریں گے، چہرہ کریں گے، تو پیٹ یا رخ آ جائے گا، تو حدیث کے دوسرے حصے کی مخالفت ہو جائے گی. تو حدیث کا سیاق و سباق، اس کا مفہوم، پھر محدثین کی طرف رجوع بھی، یہ سب مد نظر رکھنا چاہیے. اس حدیث میں قبلہ رخ ہونے سے منع کیا گیا ہے پیشاب میں. دوسری کچھ روایات ہیں جن سے جواز ملتا ہے، تو ان میں بعض علماء نے، جن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، انہوں نے یہ تطبیق دی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کھلی فضا ہونا تو پھر تو رخ نہیں کرنا چاہیے، نہ منہ اور نہ پیٹھ. لیکن اگر کوئی بند جگہ ہو، کوئی مکان ہو، دیوار ہو، تو وہاں پر جائز ہے چہرہ کرنا بھی اور پیٹھ کرنا بھی. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرہ کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن پیٹھ پھیرنا اس حالت میں جائز ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرہ اور پیٹ دونوں جائز نہیں ہے، چاہے وہ کھلی جگہ ہو یا بند جگہ ہو. ان میں سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی روایت آگے آئے گی کہ وہ، یا صحیح بخاری میں آئے گی، نہیں تو صحیح مشہور روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں ہوگی، کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم جب شام گئے نا، یا سلمان فارسی ہے یا وہ اثر، مجھے یاد نہیں آ رہا، بارہ ان میں سے کوئی صحابی ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب ہم شام گئے تو وہاں پر دیکھا کہ وہ لیٹرینیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، تو ہم وہاں سے اپنا رخ پھیر دیتے تھے اور استغفار کرتے تھے. تو اس میں یہی تطبیق ہے کہ قبلے کی طرف نہ رخ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے. اور اگر مجبوری میں کچھ کرنا پڑے تو پھر پیٹھ اگر ہو جائے تو جائز ہے, رخ نہیں کرنا چاہیے, چاہے کھلی فضا ہو چاہے بند ہو. اگلا باب ہے باب 12, یہ بڑا, یعنی یہ جو باب ابھی ہم نے پڑھا یہ بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے اور اس بارے میں بڑے اقوال ہیں, کالا قیلا کالا, لیکن احتیاط والا وہی قول ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی آخر میں. اب دوسرا باب آگے جی, باب 12, باب من تبرز علی لبنتین, باب جو آدمی دو اینٹوں پر پیشاب کرے بیٹھ کر, قضاء حاجت کرے رفع حاجت کرے دو اینٹوں پر بیٹھ کر, اس سے جو مروجہ لیٹرینیں ہیں ان کا جواز ثابت ہوتا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ہبن یوسف, ہمیں عبداللہ بن یوسف نے تنیسی, تنیس کے رہنے والے تھے, انہوں نے یہ حدیث بیان کی. قال اخبرنا مالک, وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں یہ حدیث بیان کی. یہ روایت امام مالک کی کتاب الموطأ میں لکھی ہوئی ہے. امام مالک بیان کرتے ہیں عن یحیٰ ابن سعید, یحیٰ بن سعید الانصاری سے, مدینہ کے رہنے والے تابعی تھے, بڑے مشہور امام تھے. عن محمد ابن یحیٰ بن حبان, وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے جو کہ تابعی تھے روایت بیان کرتے ہیں, یہ دونوں ثقہ امام تھے. عن عمه واسع بن حبان, وہ اپنے چچا واسع بن حبان سے بیان کرتے ہیں, یہ بھی تابعی ہے, لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو یہ رویت کے لحاظ سے صحابی ہیں, اور ان کے والد حبان جو تھے وہ مشہور صحابی تھے. عن عبداللہ ابن عمر, وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں, انہ کان یقول, بے شک وہ فرمایا کرتے تھے, یعنی آپ یہ بات فرمایا کرتے تھے, ان ناسا یقولون, بے شک بعض لوگ یہ کہتے ہیں, بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں, اذا قعدت علی حاجتک, جب تو بیٹھ جائے اپنی حاجت کے لیے, جب اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جائے, پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جائے بڑا یا چھوٹا, فلا تستقبل القبلۃ ولا بیت المقدس, تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف نہ کر, بیت اللہ کی طرف نہ کر اور نہ بیت المقدس کی طرف کر, یعنی نہ کر شمال کی طرف رخ اور نہ جنوب کی طرف. یہ انہوں نے قول نقل کیا بعض لوگوں, انہیں کسی نے کہا ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ قضاء حاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ نہ کرو اور نہ پیٹھ کرو. تو ہر صحابی ساری حدیثیں ان کا سننا یہ ضروری نہیں. اب یہ قول نقل کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اچھا یہ ہوا یہ نا کہ یہ واسع بن حبان اس نے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھ کر آ کر کوئی مسئلہ پوچھا ہے, اور ممکن ہے یہی مسئلہ پوچھو, تو انہوں نے پھر جواب دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. فقال عبداللہ ابن عمر, اور عبداللہ بن عمر نے فرمایا, لقد ارتقیت یوماً, ایک دن میں چڑھ گیا سیڑھی پر, چڑھے سیڑھی جو ہے نا اس پر چڑھے ایک دن, علی ظہر بیت لنا, اپنے گھر کی چھت پر, کسی کام کے لیے اوچڑے گھر کی چھت پر. ان کا گھر جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ملا ہوا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا وہ جو گھر تھا اس میں آپ کی بیوی اور عبداللہ بن عمر کی بہن حفصہ رہتی تھی، حفصہ بنت عمر. تو یہ کسی وجہ سے مکان کی چھت پر چڑھے. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبنتین، پس دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اینٹوں پر. اب یہ بیٹھے ہوئے تھے یا کھڑے تھے یہاں پر موجود نہیں، لیکن آگے آ رہی ہے یہی روایت. 149 نمبر پر اس میں لکھا ہے کہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا علی لبنتین، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے. مستقبل بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف آپ نے چہرہ کر رکھا تھا. اور ادھر لکھا ہے کہ مستقبلا بیت المقدس لحاجتی، آپ اپنی قضاء حاجت میں بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس حدیث کے ساتھ ان لوگوں کی تردید کر دی جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے قبلے کی طرف پیٹھ کرنے سے، تو یہ ممانعت تحریمی نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ نے پیٹھ کر دی تو مطلب یہ ہوا کہ اب منع کرنا یہ کراتے تنزیہ پر معمول کریں گی کہ بہتر نہیں ہے کہ پیٹھ کی جائے، جواز کے لیے کبھی کبھار پیٹھ کی جا سکتی. وقالا، اور فرمایا لعلک، ہو سکتا ہے تو آدمی من الذین، ان لوگوں میں سے ہو، یصلون علی اوراقہم، جو پڑھتے ہیں نماز اپنے رانوں پر. یعنی سجدے کے لیے جاتے ہیں نا تو پیٹ اور رانے یعنی وہ مل جاتی ہیں، ہاتھ بھی زمین پر لگ جاتے ہیں. یہ جو غلط طریقہ ہے نماز کا، نماز تو اس طرح پڑھنی چاہیے کہ ہاتھ ہو یہ زمین سے بلند ہو، پیٹ جو ہے وہ بھی زمین سے بلند ہو، پیٹ اور رانے ملی ہوئی نہ ہو. معلوم یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے، تو شک گزرا. فقل تو لا ادری واللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھے نا کہ نماز صحیح نہیں پڑھا تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے. قال مالک، امام مالک فرماتے ہیں یعنی الذی یصلی، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے، ولا یرتفع عن الارض، وہ زمین سے بلند نہیں ہوتا. یسجد وہ لاصق بالارض، وہ سجدہ کرتا ہے اور زمین سے ملا ہوا ہوتا ہے، زمین سے ملا. اس میں ایک یہ حکمت بھی ہے کہ بعض یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہو، یعنی بعض لوگوں نے یہ تشدد بھی کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف پیٹھ کرنے سے منع کیا ہے اور بیت المقدس کی طرف بھی، دونوں قبلوں کی طرف، تو جب ہم قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں گے اور جو یعنی جسم کا پچھلا حصہ اس کو اٹھائیں گے تو یہ تو قبلے کی طرف ہو جائے گا، پہلے قبلے کی طرف، بیت المقدس کی طرف، تو یہ نہیں ہونے لگی. اس لیے وہ زمین سے لگا دیتے تھے بعض لوگ. تو یہ ان لوگوں پر رد کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ بالکل غلط بات ہے، تنطع ہے، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے ایسی بات. تو یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کی دلیل ہے کہ قبلے کی طرف اگر پیٹھ ہو جائے تو جائز ہے. ایک اور روایت ہے جو سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وفات سے ایک سال پہلے، آپ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہے تھے. تو یہ دونوں روایتیں اس کی دلیل ہیں کہ یہ منع والا حکم یہ تحریمی نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. اب وہ پھر کیا تطبیق ہوگی؟ تطبیق یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ نہ قبلے کی طرف رخ ہو نہ پیٹھ ہو. اور اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر رخ جو ہے اسے بچنا چاہیے، اور پیٹھ اگر ہو جائے تو جائز ہے. یا بعض ایسی جگہ ہو جہاں پر سخت مجبوری ہو تو وہ پھر آدمی اجتہاد کر لے،
اس مسئلے میں. اچھا یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ مسئلہ یہ کہ اس حدیث سے, صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پیشاب جو ہے وہ بیٹھ کر کرنا چاہیے, بڑا پیشاب ہو چھوٹا ہو, قضاء حاجت یکزی حاجت ہو, یہ چھوٹا پیشاب ہو بڑا ہو دونوں پر آ لگتا ہے, کیونکہ صحیح بخاری میں آ رہا ہے آگے کہ یکزی حاجت ہو, آپ قضاء حاجت کر رہے تھے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ کہنا کہ یعنی آدمی قضاء حاجت میں صرف بڑا پیشاب کرتا ہے چھوٹا نہیں کرتا, یہ غلط بات ہے. اب ایک منکرین حدیث کا ایک گروہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوکاڑوی کلچر, ماسٹر امین اوکاڑوی اس کی پارٹی, یہ لوگ اہل حدیث کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثو تم صرف صحیح بخاری کو مانتے ہو اور صحیح بخاری میں تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے, تو تم کیوں پھر بیٹھ کر پیشاب کرتے ہو, کھڑے ہو کر پیشاب کرو, صحیح بخاری میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث. اس کا ہم انہیں جواب دیتے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم صرف صحیح بخاری کو مانتے ہیں, یہ تمہاری بات جھوٹ ہے, یہ بکواس ہے, جھوٹ ہے. ہم صحیح بخاری کو بھی مانتے ہیں, صحیح مسلم کو بھی مانتے ہیں, اور صحیح حدیث دنیا کی کسی کتاب میں ہو, حدیث صحیح ہو ثابت شدہ ہو تو اسے ہم مانتے ہیں. اب صحیح حدیث میں آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, اور صحیح حدیث میں آ گیا کہ آپ نے بیٹھ کر پیشاب کیا, اور صحیح حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اسے سچا نہ سمجھو, کیونکہ آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. اچھا اس حدیث میں اور یہ جس حدیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کا ذکر ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, کوئی تعارض نہیں ہے, کیونکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک واقعہ ہے, اور عائشہ صدیقہ تو گھر کا معمول بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یا عام طور پر بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثوں میں تطبیق ممکن ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی شرعی مجبوری ہو, کوئی علاقہ ہی ایسا ہو کہ وہاں آدمی مثلاً ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے, یا اور کوئی اس طرح کی مثلاً یورپ میں ہے وہاں پر لیٹرین اس طرح بنی ہوئی, تو مجبوری کی حالت میں جب بے پردگی نہ ہو, شرمگاہ نظر نہ آئے دوسرے لوگوں کو, تو اس طرح کھڑے ہو کر پیشاب جواز کے لیے وہ کیا جا سکتا ہے, جائز ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے. پھر ہم کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہو. یہ حدیث جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ قائدن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے, یہ کیوں تم نے اتنا جھوٹ بول دیا. تیسری بات ہم کرتے ہیں کہ تمہاری جو کتاب ہے جس کو تم وحی الہی کی سر طرح سمجھتے ہو, جس کو کہتے ہو مسند امام اعظم, مسند ابی حنیفہ کے نام سے ایک جعلی کتاب ہے جو ثابت نہیں ہے, وہ تم پیش کرتے ہو بطور حجت اور اس کتاب کا دفاع کرتے ہو. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک روایت بھی وہاں لکھی ہوئی نہیں ہے. تو تم سناؤ اپنی نیوبندیوں کے تم پھر جو ہے کیوں بیٹھ کر پیشاب کرتے ہو. دوسرے کے گھروں پر بمباری کرنے والے اپنے شیشے کے گھروں کو دیکھتے نہیں ہیں کہ وہاں اگر ایک پتھر لگ گیا نا وہ سارا چکنا چور ہو جائے گا. تو بہرحال امام بخاری نے اس میں باب باندھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ دو اینٹوں پر پیشاب کرنا جائز ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو قطرے وغیرہ ہیں پانی کی چھینٹیں, ان سے بھی آدمی پیشاب کے پانی کی بچ جاتا ہے, پیشاب سی پیشاب کی جو چھینٹیں اس سے بچ جاتا ہے. تیرواں باب ہے باب خروج النساء الى البراز, عورتوں کا پیشاب کے لیے باہر نکلنا. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا اور آج کل بھی بعض گاؤں میں یہ ہوتا ہے, شہروں میں تو یہ بات نہیں ہے, گاؤں میں یہ ہوتا ہے. شہروں میں تو لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں اور یہ بڑا اچھا کام ہے, اور ان کی اصل وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے. اور آج کل تو گاؤں میں بھی بلکہ پہاڑوں میں بھی لیٹرینیں بن رہی ہیں, جو بہت اچھا کام ہے. امام بخاری فرماتے ہیں حدیث نمبر 146 سے, حدثنا یحیی
ابن بکیر، ہمیں یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر نے یہ حدیث بیان کی. قال حدثنا اللیث، انہوں نے کہا لیث بن سعد مصر کے بڑے امام تھے، انہوں نے یہ حدیث ہمیں بیان کی. قال حدثنی عقیل، وہ کہتے ہیں عقیل بن خالد نے ہمیں یہ حدیث سنائی. عن ابن شہاب، وہ ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں زہری سے. عن عروہ تھا، وہ اپنے استاد عروہ سے بیان کرتے ہیں، زہری کے استاد ہے عروہ. وہ بریلوی صاحب گالی نامے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ زہری کی ملاقات ثابت ہے. ذرا شرم نہیں آتی ہے، کتابوں میں کوئی غلطی ہو جائے اس غلطی کی بنیاد پر اتنا بڑا نظریہ اور پروپیگنڈا شروع کر دینا، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کو منقطع قرار دینا. عن عائشہ تھا، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے، عروہ کی خالہ تھی، وہ آپ کے بانجے تھے، اسماء کے بیٹے تھے. ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنا یخرجنا باللیل، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نکلتی تھیں رات کو، باہر نکلتی تھیں. اذا تبرزنا، جب وہ پیشاب کرنا چاہتی تھیں، الی المناسع، مناسے کی طرف، میدانوں کی طرف، کوئی مقام ہے مدینے کا، وہاں پر جاتی تھی. وہ سعید افیہ، اور وہ زمین ہے مٹی والی، بڑی وسیع زمین ہے، کھلا میدان ہے، کھلے میدانوں کی طرف جاتی تھی رات کو. فکان عمر، پس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، درخواست کرتے تھے، مشورہ دیتے تھے، احجب نساءک، آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں، پردے میں انہیں رکھیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی، ایسی باتیں وہ چاہتے تھے جس کی تائید میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، اللہ نے آسمان سے اس کی تائید کی. اس میں سے یہ پردے کا مطلب یہ، جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ پردہ ہو جائے، پردے کا حکم نازل ہو جائے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں کو، وعلیکم السلام، ازواج النبی کو پردہ کرائیں. فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اختیار حاصل ہے، ظاہر ہے کہ جب حکم آ گیا تو پھر کوئی اختیار نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کے احکامات پر چلتے تھے. فخرجت، پس نکلی سودا تو بنت زمع، آتا سودا بنت زمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی، ایک رات کو وہ نکلی، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن من اللیالی عشان، راتوں میں سے ایک رات کو نبی کی بیوی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت نکلی، یعنی عشاء کی نماز کے وقت یا نماز پڑھنے کے بعد یا اس طرح. وکانت امراۃن، وکانت امراۃن طویلۃن، اور وہ لمبی عورت تھی، ان کا قد لمبا تھا، لمبے قد والی تھی. فناداہا عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، دور سے آواز دی، اونچی آواز دی، الا سن لو، خبردار، قد عرفنا کہ یا سودا، اے سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، ہم نے تجھے دیکھ لیا ہے، پہچان لیا ہے، تو جا رہی ہے. حرصن، یہ بات انہوں نے کیوں کی تھی، وہ یہ حرص کرتے تھے، یہ چاہتے تھے، الا ان ينزل الحجاب، کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ پردے کا حکم نازل کر دے. فانزل اللہ آیت الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے پردے والی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح، یہ یہاں پر جو آیت پردے والی، اس سے مراد ہے یدنین علیہن من جلابیبہن،
تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی. تو اس حدیث سے عورتوں کا پیشاب کے لیے باہر نکلنا جائز ثابت ہوتا ہے, کیونکہ اس بات سے منع نہیں کیا گیا, عورتوں کے باہر نکلنے سے منع نہیں کیا گیا, لیکن اب حکم آ گیا کہ پردہ کر کے وہ جائیں گی. تو وہ رات کے اندھیرے میں نکلی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کے لمبے قد کی وجہ سے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا تھا, تو انہوں نے خواہش ظاہر کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا. تو یہ حالت جائز ہے ایسی اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو, لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ گھروں میں لیٹرینیں بنائی جائے تاکہ عورتوں کے لیے آتا ہے کہ وہ بیوتہن خیر لہن, ان کے گھروں کے لیے بہتر ہے, باہر تو فتنہ ہی فتنہ ہے, تو بہتر یہی کہ وہ گھروں میں رہیں. اسی باب کا کی اگلی حدیث ہے, حدثنا زکریا بن یحییٰ نے ہمیں یہ حدیث بیان کی, قال حدثنا ابو اسامہ, وہ کہتے ہیں کہ ابو اسامہ حماد بن اسامہ نے یہ ہمیں حدیث بیان کی, ہاں ہشام ابن عروہ تھا, وہ ہشام بن عروہ سے بیان کرتے, ہشام بن عروہ کا اختلاط میں ہونا یعنی آخری عمر میں دماغ خراب ہونا یہ ثابت نہیں ہے, یہ منکرین حدیث کی جھوٹی بات ہے. عن ابی ہے, وہ اپنے ابا عروہ سے بیان کرتے, عن عائشہ تھا, وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے, قال آپ نے فرمایا, قد اذن ان تخرجنا فی حاجت کن, یقیناً اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یعنی رفع حاجت کے لیے باہر نکل سکتی ہو گھروں سے, رفع حاجت کے لیے باہر جا سکتی ہو, تمہیں اجازت دی گئی, ظاہر ہے کہ یہ اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے. قال ہشام راوی کہتے ہیں, یعنی البرازہ, کہ تم یعنی بڑے پیشاب کے لیے رفع حاجت کے لیے گھروں سے باہر جا سکتی ہو. تو یہ جو باب امام بخاری نے لکھا ہے یہ دونوں حدیث کے بالکل مطابق ہیں, اور ان سے جو مسئلہ امام بخاری نے ثابت کیا ہے وہ مسئلہ بالکل صحیح ہے اور صحیح ثابت ہوتا ہے. اچھا, کوئی سوال جواب تو نہیں ہو گیا آج؟ ہاں, اچھا سوال جواب ہو گئے تو پھر یہ اگلا باب پار کے نا, تو پھر یہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سوال جواب. چودواں باب ہے, باب التبرز فی البیوت, گھروں میں پیشاب کا, رفع حاجت کا, قضاء حاجت کا باب. وہ تو جواز کے لیے لائے نا کہ باہر رفع حاجت, اور اب گھروں میں پیشاب کرنے کی دلیل وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے جسے امام بخاری نے دو سندوں کے ساتھ بیان کیا, 148 اور 149 نمبر. امام بخاری فرماتے, حدثنا ابراہیم بن منذر ایک صدوق راوی تھے, جمہور کے نزدیک سکہ صدوق تھے, وہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی امام بخاری اور دوسرے محدثین کو. قال حدثنا انس بن عیاض, انہوں نے کہا کہ ہمیں انس بن عیاض ابو زمرہ نے یہ حدیث بیان کی. عن عبید اللہ, وہ عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب سے بیان کرتے ہیں جو کہ مدینہ کے فقہا میں سے تھے. اس حدیث کے سارے راوی مدینہ کے راوی ہیں, مدنی ہیں. عن محمد بن یحییٰ بن حبان, عن واسع بن حبان, عن عبداللہ بن عمر قال, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ارتقیت فوق ظہر بیت حفصہ, میں حفصہ جو میری بہن ہے اس کے گھر کی چھت پر میں چڑھ گیا, لباس حاجتی, اپنے کسی کام کے لیے, کوئی وہاں پر کام ہوگا, کوئی صفائی کے لیے چڑھے ہیں, کوئی چیز اوپر کسی نے پھینک دی اس کو اتارنے کے لیے چڑھے ہیں, کچھ یہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو چھت پر مثلا بعض اوقات بارش ہوتی ہے تو وہ جو پرنالہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چڑھے ہیں, مکان پر کوئی چیز ہے اس کو ہٹانے کے لیے چڑھے کسی ضرورت کے لیے. فرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکزی حاجتہ, میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضائے حاجت کر رہے تھے، یعنی پیشاب کر رہے تھے بڑا یا چھوٹا. مستدبر القبلہ، قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ تھی، بیت اللہ کی طرف، مکے کی طرف آپ کی پیٹھ تھی. مستقبل الشام، اور شام کی طرف آپ کا رخ تھا، چہرہ تھا. تو اس سے جواز ثابت ہو گیا کہ پیٹھ کی جا سکتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ گھر میں پیشاب کرنا جائز ہے، گھر میں لٹینے بنانی جائز ہے. تیسرا مسئلہ اور چوتھا مسئلہ کہ پیشاب جو ہے بیٹھ کر کرنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں امام بخاری، حدثنا یعقوب ابن ابراہیم، یعقوب ابن ابراہیم الدورقی نے ہمیں یہ حدیث بیان کی. قال حدثنا یزید ابن ہارون، ہمیں یزید بن ہارون الواسطی نے حدیث بیان کی. قال اخبرنا یحییٰ بن سعید الانصاری نے ہمیں خبر بیان کی. عن محمد ابن یحییٰ بن حبان، وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے بیان کرتے ہیں. ان عمہ واسیہ ابن حبان اخبرو، ان کے چچا واسیہ بن عبان نے انہیں یہ حدیث بیان کی تھی. ان عبداللہ ابن عمر اخبرہ، انہیں عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی تھی. قال، انہوں نے کہا، لقد زہرتو ذات یوم، ایک دن میں چڑھ گیا. ادھر کہتے ہیں ارتقیتو، ادھر کہتے ہیں لقد زہرتو. یہاں پر دو باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، کہ عبداللہ بن عمر نے یہ بات دو دفعہ کی ہو اور یہ دو مختلف الفاظ بیان کی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راویوں نے روایت بالمانا کر دی ہو. روایت بالمانا بھی جائز ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ روایت بالمانا، اگر کوئی آدمی وہ زبان جانتا ہے، اہل زبان ہے، اور معنی میں رد و بدل نہیں ہوگا تو روایت بالمانا جائز ہے ثقہ راوی کا. جس طرح کہ قرآن کریم میں اب اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کے جو احوال بیان کی ہیں اور ان کے اقوال بیان کی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، ہود علیہ السلام نے یہ کہا، نوح علیہ السلام نے یہ کہا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو قومیں عربی زبان نہیں بولتی تھی. موسیٰ علیہ السلام تو عبرانی بولتے تھے، وہ عربی نہیں بولتے تھے. تو یہ روایت بالمعنی ہے، یعنی عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان کی. اسی طرح ایک ہی واقعے کے بارے میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا، فن فجرت من اسنت عشرت عینہ، اور دوسری جگہ فرمایا، فم بجست من اسنت عشرت عینہ. روایت بالمعنی کے جواز کی یہ دلیل. اچھا جی، لقد ظہر تو ذات یوم علی ظہر بیتنا، ہمارے گھر کی جو چھت ہے تو ایک دن میں اس پر چڑھ گیا. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدا، پس میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، علی لبنتین، دو اینٹوں پر، مستقبل بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف آپ کا چہرہ تھا. اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حدیث کی تشریح کرتی ہے. ایک روایت اگر ایک جگہ مختصر ہے، دوسری جگہ مفصل ہے، تو دونوں کو ملا کر سمجھیں گے. تو یہ روایت کی تینوں سندے جو ہیں، ایک سند پہلے گزر گئی، دو یہ، ان تینوں سندوں سے یہ سب ثابت ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے اور قبلے کی طرف پیٹ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور قضائے حجت کر رہے تھے. تو جو دیوبندی حضرات، منکرین حدیث وغیرہ، جو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے، جھوٹ بولتے. بھائی یہ حدیث ہے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی؟ اسی طرح دوسری بھی حدیثیں ہیں دوسری کتابوں میں. تو یہ پھر یہ پروپیگنڈا کرنا کہ اہل حدیث صرف صحیح بخاری کو مانتے، یہ بھی اس کائنات میں بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. حالانکہ اہل حدیث تو بار بار کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہو وہ ہمارے لیے حجت ہے، چاہے وہ صحیح بخاری میں ہو، چاہے وہ کسی دور کی کسی کتاب میں ہو. تو یہ باب تھے، یہ باب کے مطابق جو دونوں حدیثیں ہیں، اور اسے ان سے کتنے ہی مسئلے ثابت ہو گئے اور کتنے ہی اور مسئلے ثابت ہو رہے ہیں ان سے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کتاب و سنت پر سلف صالحین کے فام کی روشنی میں ثابت قدم رکھے، اسی پر ہماری زندگی ہو. تو اس کے بعد اگر آپ کے بھائیوں کے کوئی سوال جواب ہے تو وہ سوال کریں انشاءاللہ، اگر مجھے معلوم ہوا تو جواب دوں گا، نہیں تو پھر آئندہ کبھی جواب یا کہہ دیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بس تو یہ آج کا صحیح بخاری کا درس تھا، اور الحمدللہ یہ اس پر تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے. تو آپ بھائی جو ہیں سوال جواب شروع. السلام علیکم. یہ آپ کا جو سوال ہے یہ سنتی میں چلا گیا نا اندر لائبریری میں اور لے آیا وہ کتاب. یہ جو آپ نماز نبوی کا جو کہہ رہے ہیں تو یہ میری کتاب ہے مختصر صحیح نماز نبوی تکبیر تحریمہ سے سلام تک. یہ مکتبہ اسلامیہ سے شائع ہوئی ہے, 32 صفحات ہے اس میں. اس کے علاوہ کوئی اور نماز نبوی ہے تو وہ ایک دارالسلام والوں نے شائع کی ہے بھائی, اس میں غلطیاں ہیں اور انہوں نے مجھ سے مراجعت نہیں کرائی ہے, اس کا میں ذمہ دار نہیں. دارالسلام کی طرف سے جو نماز نبی ہے چونکہ انہوں نے مجھ سے مراجعت نہیں کرائی اس کتاب کی, نہ میرے دستخط ہیں اس کے آخر میں, تو اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو میں اس کا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں. اور یہ جو کتاب ہے یہ نماز والی, یہ تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہی ہو. اس کا صفحہ نمبر 22 ہے اور یہ آشیا نمبر 6 ہے, فکرہ نمبر 39. میں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت والی انگلی کو تھوڑا سا جھکا دیتے تھے. یہ روایت سنن ابی داؤد میں 991 نمبر پر ہے, 991 نمبر پر. اور اس کے علاوہ اس کو ابن خزیمہ ابن حبان نے صحیح کرا دیا. اس حدیث میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے مالک بن نمیر. مالک بن نمیر کو بعض علماء مجهول سمجھتے ہیں, جن میں شیخ عبد الرؤوف صاحب بھی ہیں شارجہ والے, لیکن ان کا یہ سمجھنا غلط ہے, باطل اور مردود ہے. اس لیے کہ مالک بن نمیر کی توثیق کر رکھیے, اس کو سکہ قرار دے رکھا ہے ابن حبان اور ابن خزیمہ دو بڑے اماموں نے. ابن حبان اگر منفرد ہو تو وہ تو متصائل ہیں, لیکن اگر ان کے ساتھ ابن خزیمہ بھی ہوں تو پھر تو وہ دو بن گئے, اور دو جو ہے نا اگر توثیق کر دیں کسی راوی کی تو پھر وہ راوی صدوق اور حسن الحدیث ہوتا ہے, الا یہ کہ جمہور اس پر اگر جرح کریں گے تو وہ بات مستثنا ہو جائے گی. لیکن جس ہماری جو یہ روایت ہے اس میں تو جمہور کی جرح ہے ہی نہیں. اگر 1000 بھی امام کہیں کہ یہ مالک بن نمیر مجہول ہے, اور دو امام یا معتبر ایک امام اس کو سکہ یا اس کی حدیث کو صحیح کہہ دے, توثیق کر دے, حدیث کو صحیح کہنا بھی توثیق ہے, تو پھر وہ راوی صدوق ہو جاتا ہے, اس کی روایت حسن ہوتی ہے. اس لیے برادر محترم مولانا عبد الرؤوف صاحب شارجہ والے حفظہ اللہ, ان کا اس حدیث کو ضعیف کرا دینا اور مالک بن نمیر کو مجہول کرا دینا, یہ دونوں باتیں غلط ہیں. انہیں آپ بتائیں, ان سے اگر کی بات ہو تو اسے کہیں کہ ابن خزیمہ نے اس کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, یہ زبردست قسم کی توثیق ہے, اور امام ابن خزیمہ کا متصائل ہونا ثابت ہی نہیں ہے. تو ابن حبان اور ابن خزیمہ جب دو امام ایک راوی کی توثیق کر رہے ہیں تو پھر وہ کیوں حسن الحدیث نہیں ہے, صدوق نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ ان کا اعتراض صحیح نہیں ہے, یہ روایت حسن ہے, حسن لذاتی ہے. جی اگلے ساتھی سوال کریں. جی یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ حدیث ضعیف ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی بہت سی روایتیں ہیں, اس میں بہت سی روایتیں ضعیف ہیں, لیکن ایک روایت مستدرک الحاکم میں, امام حاکم نیشاپوری کی کتاب المستدرک میں موجود ہے, جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالت ابدا, اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. اس روایت کی سند صحیح ہے, اس میں نہ تو نوح بن ابی مریم راوی ہے نہ کوئی اور ضعیف راوی ہے, سارے راوی ثقہ ہیں. تو ایک روایت اگر کسی ایک کتاب میں صحیح ثابت ہو جائے اور باقی اگر وہ دوسری کتابوں میں ضعیف ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, صحیح کتاب کا حوالہ دیں صحیح روایت کا, یہی کافی ہے. تو اس روایت کو تلبیس ابلیس میں اس کی تحقیق میں ضعیف قرار دینا غلط ہے, کیونکہ مستدرک جلد ایک صفحہ 116 والی جو روایت ہے وہ روایت صحیح روایت ہے. جی سے پہلے وضو کرنے سے پہلے جی, آپ کا جو سوال مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ کیا وضو کرنے سے پہلے قضائے حاجت ضروری ہے؟ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے, یہ تو کوئی مسئلہ بھی نہیں, اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ وضو کرنے سے پہلے قضائے حاجت یا پیشاب کرنا یا چھوٹا پیشاب کرنا یہ ضروری ہے, کوئی مسئلہ نہیں, نہ نہانے سے پہلے ضروری ہے نہ وضو سے پہلے. ہاں اگر کوئی آدمی جنبی ہے تو بعض علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ وہ پیشاب چھوٹا کر لے نہانے سے پہلے, لیکن یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے, یہ علماء کا یعنی استنباط ہے, اس بارے میں کوئی دلیل نہیں, اور یہ بھی جدید دور کے بعض علماء کا, یعنی نہ تو یہ مسئلہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے. تو اس لیے وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے چھوٹا یا بڑا پیشاب کرنا ضروری نہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر پیشاب کریں گے تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے, استنجا مٹی سے بھی جائز ہے اور پانی سے بھی, پانی سے افضل ہے. میں یہ سمجھا آپ کے سوال, اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے سوال کا کوئی رخ ہے تو میں سمجھا نہیں ہوں, آپ دوبارہ پھر سوال کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی اور مطلب ہے, اگر یہی مطلب تھا تو پھر اس کا جواب میں نے دے دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا سوال سمجھا ہی نہیں ہوں, مجھے نہیں یاد کہ میں نے کیا کہا تھا, اگر آپ کو پوری بات یاد ہے تو پھر دوبارہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں, نہیں تو میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکوں کہ وہ کون سی حدیث میں نے کہی تھی یا یہ آخری جو روایت میں نے صحیح بخاری پڑھی ہے اس میں کون سی بات ہے جو تشریح سے رہ گئی ہے, کیونکہ میں نے تو اس کا ترجمہ پورا پڑھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن چھت پر چڑھا تھا اپنے گھر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب میں نے دیکھا کہ دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف رکھی ہوئی, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ قضائے حاجت کر رہے تھے. تو میں نے بتایا کہ اس طرح ایک روایت پہلے, ایک روایت میں یقضی حاجت کے الفاظ ہیں, ایک روایت میں قائدن کے الفاظ ہیں, یعنی ایک میں قائدن کے الفاظ ہیں تو وہ یقضی حاجت کے الفاظ نہیں ہیں, اور اسی طرح اگر یقضی حاجت کے الفاظ ہیں تو قائدن کے نہیں ہیں, اور ایک میں بیت المقدس کی طرح مستقبلن ہے, ایک میں یہ ہے کہ مستدبر القبلہ, تو یہ مختلف روایتوں کو جمع کر کے آپ مفہوم سمجھیں گے. اور اس سلسلے میں جو بڑی زبردست کوشش کی ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے, کہ صحیح بخاری کو انہوں نے وہ سارے متون کو جمع کر کے ایک چار جلدوں میں کتاب شائع کی, جو بہت زبردست کام ہے ان کا. تو یعنی یہ ان سے یہ مختلف باتیں ثابت ہو گئیں, قبلے کی طرف رخ نہ کرنا, پیٹ کرنا بیت المقدس کی طرف, بیٹھ کر پیشاب کرنا, اینٹوں پر پیشاب کرنا، گھر میں لطیف بنانا، مختلف چیزیں جو ہیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. تو میں اس کے علاوہ اور آپ کا سوال سمجھ سکوں. جی اگلے ساتھ سوال کریں.
سیتن بھائی کا سوال تھا، وہ ٹاپک سے ریلیٹ تو نہیں ہے، قدم بھر پوچھ سکتا ہوں. ہاں لوگ قرآن شریف کی جو جیسا ٹاپک ہوا ہے اس کے مطابق سوال کیا کریں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہوا کرے ان شاء اللہ. سر سوال یہ ہے کہ ہاں تو خود بائی پاس ہم کا سوال رکھتے ہیں کہ وہ ایک تو پلاسٹک کے پودے بنائے ہوتے ہیں اوپر کی طور پہ ایک اصلی ہی ہیں جو جاندار پودے وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوائلٹ میں ایسے پودے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو کہتا ہے نا حرج ہے وہ دلیل پیش کرے. شریعت میں اصل چیز، اصل جواز ہے. یہ دنیا کے جو امور ہیں یہ اصل جواز ہے. اس لیے کوئی آدمی ٹوائلٹ اگر بناتا ہے اس میں بہترین جو ہے وہ ٹائلیں لگاتا ہے، خوبصورت بہت زبردست صفائی رکھتا ہے، اس میں اگر وہ خوشبو وغیرہ بھی لگا دیتا ہے، خوشبوئیں رکھتا ہے، خوشبو والا صابن استعمال کرتا ہے، یا اسی طرح وہ کوئی درخت چھوٹے چھوٹے بنا کر وہ رکھ دیتا ہے وہاں پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور خوبصورتی کے لیے وہ کوئی آدمی کرتا ہے. جو آدمی اگر کہے کہ حرج ہے نا، اس سے دلیل پوچھنی چاہیے. جی یہ اب آخری سوال جو ہے ساتھی، پھر میں آپ سے اجازت لوں گا انشاءاللہ. اچھا چلو ٹھیک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میں جواب دوں. تو یہ جو یعنی سجدے سے اٹھتے وقت دوسری رکعت میں یا تشہد سے اٹھتے وقت جو رفع دین کرتے ہیں، تو یہ حالت بیٹھنے کی حالت میں رفع دین ہوتا ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تھے تو رفع دین کرتے تھے. اور ایک اور روایت ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے سنن ترمذی وغیرہ میں، سند اس کی حسن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرفع فی شیء من صلاتی وهو قاعد او کما قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے تو کسی بھی نماز میں یعنی رفع دین نہیں کرتے تھے، بیٹھی حالت میں. یہ اب حالت بیٹھی ہوئی حالت ہے، تو بیٹھی ہوئی حالت میں اللہ کے رسول سے رفع دین کرنا ثابت نہیں ہے. اس لیے کھڑے جب آدمی ہو جائے نا، کھڑے ہو کر رفع دین کرنا چاہیے دو رکعت پڑھ کر. یہ جو عرب بھائی کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ کی کبھی ان سے ملاقات ہو یا کوئی بات ہو تو ان سے دلیل مانگیں، کیونکہ حدیث تو یہ آ گئی کہ جب بیٹھے ہوتے تھے تو رفع دین نہیں کرتے تھے، تو یہ بیٹھے ہوئے رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ اور جب کھڑے ہو جائیں، جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اذا قام، تو کھڑے ہو کر رفع دین کرنا چاہیے. جی 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 یہ سوال کیا گیا ہے کہ نماز نبی کتاب میں نماز کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا دو صحابہ کرام سے ثابت کیا گیا ہے، تو یہ روایت جو ہے یہ کیا صحیح ہے حسن ہے؟ تو شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا. یعنی سوال یہ بھائی، یہ روایت امام بخاری نے غالباً ابراہیم ابن المنذر سے بیان کی ہے، اور یہ ثقہ صدوق راوی تھے. وہ بیان کرتے ہیں محمد بن فلیح سے، یہ بھی جمہور کے نزدیک سکہ و صدوق راوی ہیں، ان کی روایت حسن درجے کی ہوتی ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں فلیح بن سلیمان سے اپنے باپ سے، وہ بھی جمہور کے نزدیک سکہ و صدوق راوی ہیں، ان کو جرح مردود ہے، وہ بیان کرتے ہیں ابو نعیم واہ بن کسان سے جو کہ بالاجماع سکہ تھے، اور میں نے اپنی کتاب میں لکھ بھی رکھا ہے کہ اس روایت کے راویوں محمد بن فلیح اور فلیح بن سلیمان دونوں پر جرح مردود ہے، ان کی حدیث حسن کے درجے سے نہیں گرتی، تو اس میں اشارہ ہے شیخ البانی رحم اللہ نے جو جرح کر رکھی وہ جرح باطل ہے، اور یہ دونوں راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں، فلیح تو جو ہے صحیح بخاری کے اصول کا راوی ہے، اور اسی طرح محمد بن فلیح بھی صحیح بخاری کے راوی ہیں، غالباً شیخ البانی نے فلیح اور محمد بن فلیح پر ہی جرح کی ہوگی، جو کہ جرح علمی میدان میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، تو یہ روایت حسن لذاتی ہے، اور پھر جب صحابہ سے ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، ایک بارے میں اگر مرفوع حدیث نہیں اور صحابہ سے ثابت ہو جائے کوئی بات تو ہمارے لیے کافی ہے، ہم تو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے ہی سلف صالحین کی فہم کے ذریعے قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. جی اگلے سر سر وعلیکم السلام. جی ہے ایسی روایت آئی ہے جس میں قضائے حاجت کے اجر کے دوران میں باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، اب یہ روایت صحیح ہے یا حسن ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن روایت موجود ہے یہ سنن وغیرہ میں کہ دو آدمی جب یعنی قضائے حاجت کریں تو پھر وہ ایک دوسرے کو نہ کریں. جی جی اگلے ساتھ سوال کریں. جی او کرندہ کزان سر اوسا تھا اور دولا پیسے بھی دل رسالہ جاری کو کرندہ ایک چاہتا دی دا دا دو اصل نم چاہتا دی دا دا چاہتا دا در کے درمان ہاں جی جی سوال میں سمجھ گیا ہوں کہ جب آدمی پہلی رکعت یا تیسری رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھے تو فوراً اللہ اکبر کہہ کر اٹھے یا اٹھ کر بیٹھ جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کھڑا ہو، اس میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر اٹھے اور پھر بیٹھ جائے اور پھر کوئی اللہ اکبر نہ کہے اور کھڑا ہو جائے، کیونکہ کان یکبر کوئی فی کل خفض و رفع اور اس طرح کی جو دوسری روایات ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے. بہرحال یہ بعض لوگ یہ باریکی کرتے ہیں کہ وہاں سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی بال کی کھال نکالنے والا مسئلہ ہے. بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، پہلی رکعت میں بھی اور تیسری میں بھی، پھر کھڑے ہو جائیں. اب یہ بیٹھنے کے دوران کوئی ذکر نہیں ہے اور بیٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے کوئی تکبیر نہیں ہے. جی
سوال کریں اور اس کو آپ سن کے اللہ تعالیٰ آپ کو سراتے سرکھے ان شاء اللہ.
اور جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا، ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کسی وہاں سے پتا کیجیے گا کہ نماز کی حالت میں جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت پاؤں کے جو پنجے ہیں پاؤں آپ کے لیے سیدھے ہونے چاہیے یا ٹیڑھے ہونے چاہیے؟ موسٹلی اکثریت یہ دیکھی گئی ہے کہ پاؤں آپ لوگ ہیں ان کے لوگوں کے جو ہے نا وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، جبکہ امام چھٹے ہوئے ہیں کے لیے آپ پاؤں کے پاؤں میں رہیں اور پاؤں سیدھے رکھیں. لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ حناف میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ چار انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے اور تاکہ آپ جو ہے کل کے پاؤں رکھ سکیں، پاؤں کے پاؤں نہ ملیں. تو اس کے بارے میں کیا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاؤں کے بارے میں راجے ہے یہ کہ پاؤں جو ہے سیدھے ہونے چاہیے، پاؤں سیدھے قبلہ رخ ہونے چاہیے. یہ جو حنفی حضرات کہتے ہیں نا کہ پاؤں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں. بلکہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ جس میں پاؤں سے پاؤں جوڑا جاتا ہے، قدم سے قدم ملایا جاتا ہے، وہ اسی صورت میں مل سکتا ہے جب بالکل پیر سیدھا ہو، پنجے سیدھے ہوں، قبلہ رخ ہوں. اگر قبلہ رخ نہیں ہوں گے تو پھر وہ قدم سے قدم صحیح نہیں مل سکتا. اگر پنجہ ملے گا تو پیچھے سے وہ حصہ جو ہے ہڈی وہ رہ جائے گی، اس کو جس کو کہتے ہیں پڑکا یا گیٹا پشتوں میں، تو ٹخنے کی، یا اگر ٹخنے کچھ یعنی ایک حصہ جو ہے نا وہ مل جائے گا دوسرا رہ جائے گا. تو اس وجہ سے پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے. اور یہ صف میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر دو پاؤں کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ضعیف بھی بات نہیں. اب وہ ترجمہ قرآن کریم کی بہت سے ترجمے ہیں، لیکن سارے ترجموں میں کچھ نہ کچھ خامیاں موجود ہیں. کسی جگہ ترجمہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے تو بعض جگہ تراجم میں غلطیاں ہیں. مثلا ووجدہ کا ظالن فہدا، جس میں ظالن کا میں نے یہ کرنا کہ اللہ نے تجھے گمراہ پایا، معاذ اللہ، ترجمہ یہ غلط ہے. یہ شاہ ولی اللہ نے بھی اور بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا. اسی طرح کدھر یہ کہنا کہ ما تقدم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس میں ذنب کا میں نے گناہ لینا، یہ سارے ترجمے بھائی غلط ہیں. اسی طرح بریلویوں نے بھی اپنے وہ تراجم میں، مثلا احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، تم کہہ دو کہ میں ظاہری صورت میں تمہارے جیسا بشر ہوں، غلط ترجمہ ہے. تو فی الحال جتنے یہ ترجمے ہیں مارکیٹ میں، ان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، کسی پر بھی کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. بس جو بہترین ترجمہ ہے وہ تاہا، ایک غالباً ایک ڈاکٹر ہے الکتاب کے نام سے، ہمارے استاد جو تھے مولانا عبدالغفار حسن صاحب رحمہ اللہ، جو کہ فوت ہو گئے، اللہ جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ الکتاب کے ترجمے کو زیادہ پسند کرتے تھے. اور میرے ایک دوست ہیں وہ جو قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ انہیں توفیق دے، وہ انشاءاللہ صحیح اور بہترین ترجمہ ہوگا اور مسئلے کے اہل حدیث کی طرف سے وہ ایک نمائندہ ترجمہ ہوگا. فی الحال کوئی ایسا ترجمہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو کہہ سکوں کہ فلاں ترجمہ بالکل صحیح. کسی جگہ سے فاتح باری تعالیٰ کی تعویل ہے، کسی طرح قرآن کے ترجمے سے شرک و بدعت کا ثبوت کیا جا رہا ہے، کسی جگہ معطلہ اور جامعہ کی طرح اللہ کی آیات صفات کا انکار کیا جا رہا ہے، کسی جگہ کیا ہو رہا ہے، کسی جگہ مثلا لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے. بھائی اللہ پہلے نہیں جانتا تھا پھر جان لے، یہ بھی ترجمے کیے گئے ہیں. تو یہ سارے ترجمے ان میں میں نہیں مطمئن ہوں ان پر. جی اگلے ساتھی سوال کریں.
جو میں نے بات کی تھی وہ جو ایسے مائنڈ بتاتے ہیں کہ جو بیٹھ کے اٹھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بہت جلدی میں اٹھتے ہیں، وہ امام سے بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں، اس لیے وہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو مطلب وہ جو مقصدی ہے وہ امام سے پیچھے نہ آئے. تو اس کا اور جو میں نے وہ دیا تھا وہ ایسا بیان کیا تھا، میں سمجھا تھا کہ وہ
شیخ میرا سوال یہ تھا جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ آخری عمر میں شاید خاناب کرتے ہیں یا دوسرے لوگ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف ہو گئے تھے اس وجہ سے وہ پہلی اور تیسری قسط میں پہلے بیٹھتے تھے پھر اٹھتے تھے یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی وہ وجہ ہے جس کو مطلب کہ سندر بنائے اور اس طرح جو ان کی کمزوری کی وجہ ہے اس کی بات ہے تو اس کا ان کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے لیکن میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی اس بات میں کیا سچائی ہے کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسا نہیں کرتے السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ جو یعنی تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا اجتہاد ہے ظاہر ہے کہ اگر اجتہاد نیک نیتی سے ہوگا تو کچھ انشاءاللہ اجر تو ملے گا چاہے خطا بھی ہو سعودی عرب میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر بہت سے لوگ نہیں بیٹھتے تو غالباً یہ لوگ اس لیے تکبیر بعد میں کہتے ہیں کہ جو امام اگر وہ دو سجدے کر کے بیٹھنے کے قائل ہے اور پیچھے بیٹھنے کے قائل نہیں ہے تو وہ اس سے پہلے نہ کھڑے ہو جائیں یہی بات ہوگی جو آپ نے کہی ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو حنفی آزاد کہتے ہیں کہ مالک بن حیرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو آتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدے کر کے بیٹھ جاتے تھے پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں پھر کھڑے ہوتے تھے یہ آخری عمر کا عمل ہے اگرچہ یہ بات حدیث میں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن بات ان کی صحیح ہے بالکل یہ بات ان لوگوں کی صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں یہ عمل کرتے تھے اب یہ کہنا کہ آخری دور میں آپ کمزور ہو گئے تھے بوڑھے ہو گئے تھے پھر یہ اس وجہ سے عمل کرتے تھے یہ باطل بات ہے یہ جھوٹی بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت سے نوازا تھا اور اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے مالک بن حیرث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے رفع دین کرتے تھے اور رکوع کے بعد رفع دین کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ جب آخری عمر میں آپ کہتے ہیں کہ وہ تورک کرتے تھے تو رفع دین بھی آخری عمر میں کرتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حنفیوں کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ رفع دین پہلے کرتے تھے اور آخری عمر میں چھوڑ دیا تھا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کیونکہ بقول خود ان کے کہ اسی حدیث یہ حدیث آخری دور کی ہے تو آخری دور میں تو وہ رفع دین بھی کرتے تھے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو دو سجدے کر کے بیٹھنا ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے بلکہ حکم بھی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز سکھائی جس کو نماز نہیں آتی تھی آپ نے فرمایا کہ تو تکبیر کے اور اس طرح رکوع کا رکوع سے اٹھ جا پھر فرمایا سم مسجد حتا تطمئن ساجدن تو سجدہ کر حتا کہ اطمینان سے سجدہ کرے پھر فرمایا کہ سم ارفع حتا تطمئن جالسن پھر سجدے سے اٹھ حتا کہ اطمینان سے بیٹھ جائے پھر فرمایا کہ پھر سجدہ کر حتا کہ اطمینان سجدہ کرے فرمایا اور پھر اٹھ کر بیٹھ جا حتا کہ اطمینان سے بیٹھ جائے پھر اٹھ اور حتا کہ اطمینان سے بیٹھ جائے یہاں پر دوسرے سجدے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم دیا ہے کہ اٹھ اور بیٹھ جا یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے تو اس میں حکم دیا گیا ہے تو یہ کہنا کہ آپ یعنی بوڑھے ہو گئے تھے تو عمل کرتے تھے یہ مسئلہ ہی باطل ہو گیا کہ بھائی حدیث میں تو حکم موجود ہے اب یہ حدیث صحیح بخاری کی بالکل صحیح حدیث ہے اس پر حافظ ابن حجر نے جو جرح کر رکھی ہے کہ کچھ اور لوگوں نے وہ جرح بالکل باطل اور مردود جرح ہے اس کے سارے راوی سکہ ہیں کوئی ضعیف نہیں ہے بالکل یہ صحیح روایت ہے اور امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں تو اس صحیح حدیث میں حکم دیا گیا ہے دو سجدے کر کے بیٹھنے کا اور یہ روایت میں نے ریاض میں ایک عربی مولوی جو ہے اس کے سامنے پیش کی تھی پہلے تو وہ کہنے لگا کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے تو میں نے کہا صحیح بخاری میں ہے وہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث کوئی نہیں تو میں اس کے گھر میں چائے پی رہا تھا مہمان تھا اس کا کھجورے میں نے چائے کی پیالی رکھ دی کھجورے بھی رکھ دی میں نے کہا کہ اس وقت تک میں اب تیرے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک تو صحیح بخاری نہیں لائے گا
صحیح بخاری لے کے آ, میں تجھے نکال کر دیتا ہوں. بیریس وہ صحیح بخاری نہیں لا رہا تھا, اس نے اپنے بیٹے کو بچے کو بھیجا, اس کا بیٹا صحیح بخاری لے آیا, میں نے صحیح بخاری سے وہ حدیث نکال کر اس سامنے رکھ دی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, جس طرح رش ہوتا ہے ہاتھ کانپ رہے تھے. اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ عبد العزیز بن باز بھی یہ دو سجدے کر کے بیٹھتا ہے. تو میں نے کہا تو کیوں نہیں بیٹھتا, کچھ تو شرم کر. تو یہ بھائی حدیث موجود ہے جس میں حکم پایا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا نہیں, یہ پھر کبھی صحیح, یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہاں, یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا. آپ میں سے کوئی ساتھی اگر تلاش کرنا چاہیں تو کوشش کریں, نہیں تو اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ بتا دوں گا کہ صحیح بخاری میں کہاں ہے. کتاب و صلات میں نہیں ہے, یہ یاد رکھیں, کتاب و صلات میں یہ حدیث نہیں. یہ آخری ساتھی جو ہے سوال کریں بس, پھر مجھے اجازت دیں, کیونکہ کثرت سوال سے منع کیا گیا.
بیان ہے تفسیر جو ہے وہ حافظ سلام الدین یوسف صاحب کی ہے, ترجمہ خطیب الحمد مولانا محمد جنا گڑھی صاحب کی, اور نظر شامی جو ہے وہ مناسب رحمٰ واجبی احمد اللہ صاحب کی جو ہے. کیا یہ اور یہ اس کی خیال ہوئی ہے دارو صلاح علیہ السلام کسی بھی کسی بھی, تو کیا اس کے بارے میں آپ جو ہے کہ یہ اس کے کس کو تھوڑا بہت سمجھ ہونا چاہیے, پھر جواب دیں گا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صفی الرحمٰن مبارک پوری رحمہ اللہ, میری ان سے ملاقات ثابت ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے, بہت اچھے انسان تھے. یہ جو اکثر بیان کا آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں خیر غالب ہے. دارالسلام والوں نے کافی محنت کر کے کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھا کام کیا جائے, لیکن یہ کلی اعتماد اس پر نہیں کیا جا سکتا, نہ ترجمے پر اور نہ تفسیر پر. اسی لیے میں نے پہلے بھی اشارتاً کہہ دیا ہے کہ یہ کتاب یا دوسری کتابیں ان میں اچھی باتیں بھی ہیں اور غلط باتیں بھی ہیں. خاص طور پر یہ جو کتاب ہے اس میں خیر غالب ہے, کیونکہ یہاں علماء کی کمیٹی نے کوشش کی ہے, لیکن کلی اعتماد اس میں نہیں کیا جا سکتا. اصل میں بیان کے بعض ایڈیشنوں میں ایسی فاش غلطیاں تھیں جنہیں ہمارے استادوں نے نکال کر بتایا تھا. خاص طور پر میرے جو استاد ہیں حافظ عبد الحمید اظہر حافظ اللہ جامعہ اسلامی کے فارغ جو ہیں بڑی عمر کے, تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے وہ ایک عبارت نکال کر بتائی, میں حیران رہ گیا اصل بیان میں. الحمدللہ پھر میں نے دارالسلام رابطہ کیا, انہوں نے بتایا یہ کیا لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے اصلاح کر لی. تو یہ بحثیت مجبوری, اچھی کتاب ہے, اس کو پڑھیں آپ اور لوگ پڑھائیں بھی, لیکن اس پر کلی اعتماد نہیں کی جا سکتا. اس میں اگر کسی کا کوئی ترجمہ غلط ہے, کہیں کدھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے, بھائی یہ ترجمہ غلط ہے, یہ ترجمہ یہاں نہیں کرنا چاہیے. ہر جگہ زم کا معنی گناہ نہیں ہوتا, اس کا معنی الزام بھی ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی باتیں ہیں, تو اس بارے میں احتیاط کریں. اور ہمارے ایک دوست ہیں جو بہت بڑے مناظر بھی ہیں اہل حدیث کے, انہوں نے کہا ہے کہ میری بات کو خفیہ رکھا جائے, تو اس لیے ان کا نام میں نہیں دے رہا. وہ کوشش کر رہے ہیں, قرآن کا کریم کا ترجمہ لکھ رہے ہیں, دو تین پارے لکھ چکے ہیں وہ, تو اللہ کرے وہ جلدی جلدی اس کو مکمل کریں, تو وہ انشاءاللہ اسے ہم چیک کریں گے تاکہ اس میں کسی قسم کی خامی نہ رہ جائے. تو پھر انشاءاللہ ہم دعوے سے کہہ سکیں کہ فلاں ترجمہ صحیح ہے. اب تفسیر میں ضعیف روایات موجود ہیں, اصل بیان میں ضعیف روایات موجود ہیں. ایک دفعہ بات ہوئی نا میری حافظ صلاح الدین یوسف حافظ اللہ, بہت اچھے آدمی ہیں, بہت بزرگ ہیں, جماعت اہل حدیث میں ان کا بڑا مقام ہے, ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اگرچہ احتیاط کی ہے کہ صحیح حدیثیں ہی لکھیں, لیکن بعض ضعیف حدیثیں بھی آ گئی ہیں اصل بیان میں. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یعنی کوئی ایسی فی الحال تفسیر نہیں ہے, یا کوئی ایسی عربی میں بھی کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے کہ جس پر کلی اعتماد کیا جا سکے. یہ ایک بڑا قرض ہے جو امت پر باقی ہے. قرآن کریم کی ایسی تفسیر لکھی جائے جس میں ساری روایات صحیح ہوں, یہ ایک بڑا کام ہے. میں نے شروع کیا تھا لیکن پھر میں فارغ نہیں ہو سکا. آخری پارہ جو ہے اس کے صرف چوتھائی حصے کی میں نے تفسیر لکھی سید تفاسیر کے نام سے عربی میں. پھر وہ یہ سلسلہ چل نہ سکا, تو اللہ تعالیٰ اگر اپنا فضل کرے, مہلت ملے, تو انشاءاللہ اس پر سوچیں گے. فی الحال تو قرآن کریم کی جتنی تفاسیر ہیں ان میں ضعیف مردود بے اثر روایات کثرت سے موجود ہیں, کسی جگہ کثرت سے بعض جگہ کم ہے, لیکن ہیں ضرور موجود. میرے خیال ہے بس یہ. اور بھائی بھی سوال ہے. اچھا جی جی, کون سی؟ جو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, یعنی دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا جلسہ اثرات کا حکم ہے اس میں. یعنی آدمی سجدہ کرے پھر اٹھ کر بیٹھ جائے, پھر سجدہ کرے پھر اٹھ کر بیٹھ جائے. یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے, اور غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. تو آپ نے, میں نے ایک اور بھی آپ کو اشارہ کر دیا ہے, تو یہ بھائی جو ہے وہ تلاش کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ملاقات ہوگی تو. ہاں جی, ہاں یہ حدیث جو لکھی ہوئی ہے ٹیکسٹ میں, اس میں منافق کی جگہ کافر لکھ دیں تو پھر ٹھیک ہے. یہ حدیث کہ یصبح مومن و یمسی کافرن, صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا. یہ صحیح حدیث ہے بالکل, یہ بھی صحیح ہے کے اندر. یہ جی سوال باقی ہے پھر بھی نہیں. ٹھیک ہے آپ بھائی. ہاں جی, اچھا لاسٹ کوشچن. ٹھیک ہے یہ جو تفسیر ابن کثیر میں, یعنی میری تحقیقات سے استفادہ کر کے شائع کی گئی ہے, اس کی مراجعت میں نے نہیں کی تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. دوسرا یہ کہ یہ جو لقمان سلفی صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں بھی بعض باتیں ہیں جو محل نظر ہیں. تو بہرحال چونکہ خیر غالب ہے تو یہ تحفہ دے سکتے ہیں. وہ سلفی وسیع اللہ عباس حافظ اللہ تو بہت جماعت علیہ حدیث میں بہت بڑے عالم ہیں, میری ان سے کئی ملاقاتیں ہیں, بہت نیک اور بہت اچھے ماہر آدمی ہیں, اور انہوں نے بھی اگر نظرثانی کی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن جو محل نظر ہیں. تو آپ اگر کسی کو دیں تو بتا دیں کہ بھائی اس میں جو ہے وہ خیر غالب ہے, ہر بات سے متفق ہونا ضروری نہیں, افسن البیان بھی ہو یہ بھی ہو, اور جو ہمارے والی تفسیر بھی ہے. تفسیر ابن کثیر میں یا دوسری تفسیر میں ایک بڑی خامی یہ کہ اس میں جو اقوال ہیں نا صحابہ اور تابعین کے اور تبع تابعین کے, ان میں میجارٹی 99% یا 98 یا 97% ثابت نہیں ہے, وہ باطل اقوال ہیں, ثابت نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بعض اوقات تو صحیح حدیثوں اور ضعیف حدیثوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں مرفوع, لیکن آثار جو ہیں صحابہ اور تابعین کے وہ ثابت نہیں ہوتے. تو اس لیے ان کتابوں پر کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تفسیر اگر دیں تو تفسیر سعدی, اگر شیخ عبد الرحمان سعدی کی جو تفسیر ہے سعودی عرب میں, اگر وہ ترجمہ ہوگی, میں نے سنا ترجمہ ہوئی ہے, تو وہ تفسیر اچھی ہے اور تفسیروں سے. اس میں اگرچہ روایات تھوڑی ہیں لیکن بارہ سلف کے منج کے مطابق ہے وہ تفسیر. اگر وہ اردو میں چھپ چکی ہے تو تفسیر سعدی تحفہ دے, یہ بہتر ہے. جی ہاں, اور بھی سوال ہے؟
یہ سوال کا یہ جواب ہے کہ اسے کہیں کہ تفسیر سادی پڑھے. تفسیر سادی کے بعد اگر اس کے پاس علم ہے اسماء اور جال وغیرہ تو صرف ابن کثیر پڑھے. اگر وہ عربی جانتا ہے, اگر عربی نہیں جانتا اردو پر جانتا ہے تو پھر یہ پڑھے شیخ عبد الرحمن کیلانی کی تفسیر ہے, اس کا نام پتہ نہیں تفسیر القرآن ہے کیا ہے, اسی طرح اخسن البیان ہے. اشرف الحواشی بہت اچھی تفسیر ہے, یہ جو اشرف الحواشی کے نام سے جو قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی بہت ہی بہترین تفسیر ہے, ہو سکتا ہے بلکہ ساری ان تفسیروں سے وہ بہتر ہو. تو آپ کوشش کریں اشرف الحواشی دیں, اخسن البیان دیں, وہ لقمان سلفی بھی وہ آل حدیث علماء میں سے, ان کی بھی تفسیر اچھی ہوگی خیر غالب میں. تو مجھے اب یاد آ گیا یہ اخسن الحواشی جو ہے ان سب تفسیروں میں سب سے بہتر ہے, اور تفسیر سعدی یہ دونوں سب سے بہتر ہیں. تو بھائی اب بھائیوں سے میں اجازت دیتا ہوں, کافی پروگرام لمبا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو جزاک خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.